الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله يكفر سنة التي قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما. وكان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. ومن الاول اباحه وبركه استوسعت فيه على ايادي. وقد قال عليه الصلاه والسلام: من وسع على ايادي في النفقه يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. ومن الثاني اتخاذه عيدا وموسما واتخاذ ماتما من المراثي والنياحة والحزن بذكر المصائب آل البيت واتخاذ طراء والأعلام وما يقال من الملاهي والشرك والآثام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتين وحضرات، کیونکہ میرا آنا یہاں پر تقریباً مہینہ میں ہوتا ہے، اس دفعہ تو کافی دیر کے بعد حاضری ہوئی، درمیان میں رمضان شریف اور عید سب آ گئے، تو جب دوسری دفعہ اگر آنا ہوگا تو اس وقت ہی محرم گزر چکا ہوگا. اس وجہ سے اس سے متعلق جو ضروری احکامات ہیں وہ بھی عرض کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو پریشانی کے حالات ہیں، وہ کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے علاج کے سلسلے میں کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کو کامیاب کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ عرض کرنا چاہیے. سب سے پہلے محرم کی بات، محرم کا مہینہ جو ہے یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. اس وجہ سے ہجری کا سال چونکہ اس سے شروع ہوتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا ان سے کہ کیوں اس طرح کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے آزادی ہوئی تھی اس دن، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی اسلام رہا ہے. ہر پیغمبر نے یہی بات کی کہ اللہ ایک ہے، اور اس وقت دین کے لحاظ سے جو بات ضروری ہوتی تھی وہ بتا دیتے تھے. ان پر جو کتاب نازل ہوتا تھا صحیفہ، اس میں بھی یہی باتیں ہوتی تھی. اسلام میں کوئی فرق نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی دار اسلام کے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یقیناً سب کے آبا، اور آدم علیہ السلام تو پھر نہیں ہے سب کے آبا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس پہ روزہ رکھیں. صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ بہت بڑا علمی نقطہ ہے، کیا رسول اللہ کی مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ مشابہت یہود کے ساتھ. آپ سے ہم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ہم دو روزے رکھیں گے، ایک اس سے پہلے یا ایک اس کے بعد، ان میں سے دو کر کے، یا 9-10 رکھ لیں گے یا 10-11 رکھ لیں گے. اب دیکھ لیں اصل حکم کو تبدیل نہیں کیا، لیکن اس کی مشابہت بھی نہیں ہونے دی، جس سے پتہ چلے کہ مشابہت کتنی خطرناک چیز ہے. ایک دینی بات جو آپ سے سمجھ کی تصدیق فرما لیں، اس میں بھی صحابہ کرام نے یہ سوچا، ان کی تائید ہو گئی. اس وجہ سے مشابہت سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں انہی میں سے ہوتا ہے. کبھی بھی اغیار کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، بالخصوص جو چیزیں ان کے شعار ہوں، جس سے ان کی پہچان ہو، وہ تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یوم عاشورہ کا جو روزہ تھا یہ پہلے رکھا جاتا تھا لازمی. جس وقت رمضان شریف کا مہینہ کا حکم آ گیا تو فرض رمضان شریف کے روزے ہو گئے، اور اس کے بارے میں فرمایا جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، یعنی مستحب ہو گیا. یاد رکھیے کہ جو چیز پہلے سے فرض ہوتا ہے اور بعد میں فرض نہیں رہتا کوئی اور جب فرض ہو جاتا ہے تو اس کی وہ اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے. ہاں البتہ اس میں اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے، لیکن وہ باقی مستحبات سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے. جیسے تہجد کی نماز، یعنی پیغمبر کے اوپر یہ فرض اور امتیوں کے اوپر فرض نہیں رہا، لیکن اس کی حیثیت باقی نوافل سے بہت آگے ہے. اس طریقے سے جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کی حیثیت بھی باقی نفل و روزوں سے وہ آگے. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے ایک سال پہلے کی گناہ معاف ہو جائیں گے. اس وجہ سے اس روزے کا اہتمام مناسب بات، اگر کوئی رکھ سکے تو بڑی بات، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. محرم کے مہینے کے ساتھ کچھ اضافی چیزیں بھی وابستہ ہیں، اور اس میں جو احتیاط کا پہلو ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ضروری ہے بتانا. ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ بھی بتانا ضروری ہے، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ بھی بتانا ضروری ہے. ایک بات میں عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صفت ہادی کے مظہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایت مل رہی ہے، لیکن اس ہدایت کو پانے کے لیے تین رستے ہیں، تین رستوں سے امت تک یہ بات آتی ہے ہدایت والی، یعنی دین تین ذریعوں سے ہم تک پہنچتا ہے. پہلا ذریعہ عام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، جو سفر حضر میں حاضر ساتھ رہتے تھے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور صحابیات، اور کچھ گھر کے حضرات اہل بیت جن کو کہتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ಅದ್ರ ಫಾತಿಮ ದುಜ್ವಾರ ರದಿಯಲ್ಲ ತರನಹ ಅದು ಹಸನೇನು ಕರಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಮೈ ಯೇ ಗರ್ಕೆ ಹಜರಾತ್ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಜರಿಯೆ ಭೀ ಹಮ್ ದೀನ್ ಹಮ್ ತಕ್ ಪಹುಂಚಿಯೇ ಕ್ಯೂ ಘರ್ ಮೇ ತೋ ಕೋಯಿ ಔರ್ ಸಾಬಿತ ಹೋ ನಹೀ ಜಾ ಸಕ್ತಾ ಘರ್ ಮೇ ತೋ ಯೇ ಹಜರಾತ್ ಹೋತೇ ಥೇ ತೋ ಜೋ ಬಾತ್ ಹಸನ್ ರತಲಾ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕಹಿಯೇ ಓ ಬಕ್ರ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರತಲಾ ತೋ ನಹೀ ಕಹಿ ಸಕ್ತಾ ನಾ ಯಾರ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹುಯಿ ನಹೀ ಅಗರ್ ಜೋ ಬಕ್ರ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮಕ್ಕಾ ಮುಕಾಮ್ ಸಬ್ಸೇ ಅಫ್ಜಲ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯೂ ತೋ ರಿವಾಯತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ತೋ ಜಿಸ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಬಾತ್ ಹುಯಿ ಹೋಗಿ ವಹಿ ಉಸ್ಕೋ ನಕಲ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಇಸ್ ತರಹ ಹುಸೇನ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಫಾತಿಮಾ ಜುಹ್ರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹಾ ಅಲಿ ಕರಮಲ್ಲಾಹ ವಜ್ಹು ತೋ ಯೇ ಪೂರಾ ಏಕ ಲೈನ್ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೆ ಜರಿಯೆ ಸೇ ಹಮ್ ತಕ್ ಹಿದಾಯತ್ ಪಹುಂಚ ರಹೀ ಹೈ ಔರ್ ಏಕ ಜರಿಯಾ ಉಮ್ಮಹಾತುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಕಾ ಹೈ ಉಮ್ಮಹಾತುಲ್ ಮೊಮಿನೀನ್ ಯೇ ಕುರ್ಬಾನಿಯೋ ಕೇ ಲಿಹಾಜ್ ಸೇ ಅಗರ್ ದೇಖಾ ಜಾಯೆ ತೋ ಹದೀಸುಲ್ ಕುಬ್ರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಕಾ ಮುಕಾಮ್ ಬಹುತ್ ಊಂಚಾ ಹೈ اور علم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ اس وقت الحمدللہ احکامات آنے شروع ہو گئے تھے اور سب سے زیادہ سننے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی سب ان کی جو کم وقت کی جو شاعری وہ جو شادی ہے اس میں بھی بنیادی وجہ یہی تھی اللہ تعالیٰ یعنی ایک ایسے خاتون کو جو تھی جن میں صلاحیت تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک حیات بنا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ دین ان کے سامنے آ جائے اور پھر بعد میں وہ بتا سکے اس وجہ سے اکابر صحابہ کو اجمین ان کو بھی جب کبھی اشکال ہوتا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے پوچھتے اور ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک خاص بات جو پردے کی ہوتی ہے جاننا چاہا لیکن شرم کے لحاظ سے کر نہیں سکتے تھے بات یار ماں تھی فضا شدید کر اتنا فرمایا تم میرے بیٹے ہو کرو بات میں بتاؤں گی اس نے بات کر لی اور پھر انہوں نے اس کا جواب دے دیا اس کا مطلب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دین کے بہت سارے علوم کی امانت دار تھے جس کا ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً امت کو جب ضرورت پڑتی تھی تو اس کا اظہار فرماتی تھی اور اس طرح اور صحابیات بھی تھیں اور ساتھ یہ امہات المومنین اب یہ تینوں رستوں سے جو دین آتا ہے اگر کسی نے تینوں رستوں سے لے لیا تو وہ مکمل دین لے لیا اگر ان میں سے کسی سے لیا اور کسی سے نہیں لیا بالو علی بیت کی بات کرتے ہیں صحابہ کے خلاف بالو صحابہ کی بات کرتے ہیں علی بیت کے خلاف بالو امہات المومنین کے بارے میں اچھا رویہ نہیں رکھتے یہ بیچارے محروم ہیں ان کو صرف اتنا حصہ مل رہا ہے جتنے کو مان رہے ہیں باقی سے محروم ہیں اگر ان میں سے کسی بھی ان تینوں میں سے کسی کی بھی کسی نے انکار کر لیا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر یہ جو مطلب گروپ ہے صحابہ اور صحابیات کا ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچے کلمات مبارک ہیں جیسے عام صحابہ کرام کے مان آلے و اصحاب کا نجوم بے تدے تو مہ تدے تو اور دوسرے طبقے اہل بیت کے بارے میں بہت اونچے کلمات علی کرم اللہ جی کے بارے میں حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسین رضی اللہ حسین حسن حسین میرے بیٹے ہاں جی جنت کے سردار ہیں نوجوان ہیں جنت کے سردار ہیں فاطمہ زہرا سید ہوتے النساء مطلب جنت آل جنت وہ جو ہے مطلب آل جنت کے عورتوں کی سردار ہیں بڑے اونچے اونچے کلمات مبارکہ ان سب کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہاں جی حدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب اگر کسی نے کسی کے بارے میں بھی غلط گمان کر لیا ان میں سے کسی کے بارے میں بھی وہ حق پر قائم نہیں رہے وقت سے ہٹ گئے ان میں جو صحابہ کے مخالف ہے وہ بھی جو اہل بیت کے مخالف ہے وہ بھی اور جو مات المومنین میں سے کسی کے مخالف ہے وہ بھی اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اب ایک بات ہو سامنے آ رہی ہے جو خطرناک ریئیکشن. ریئیکشن جو ہے نا یہ ایک بہت حقیقت کی بات ہے. ریئیکشن ہوتا ہے انسان میں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اصحابہ کے خلاف ہیں مجمعین ان کے خلاف, اس کے میں جواب میں جو صحابہ کے حق میں لوگ ہیں وہ علی بیت کے خلاف ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت ہی بڑی حماقت کی بات ہے. یہ تو آپس میں بام شیر و شکر تھے, ان کا تو مسئلہ کلیئر ہے, بعد میں آنے والے مفت میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. تو ہم لوگ اگر صابر مین کے حق میں بات کرتے ہیں اتنے ہی زور سے آل بیت کے حق میں بات کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے, اتنے ہی زور سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک نے ان سے بہت بڑا کام لیا. ہندوستان میں اسلام کا جو دفاع حضرت کے ذریعے سے ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. دین اکبری کا جو سارا سٹرکچر جو تباہ کر دیا حضرت نے, بہت بڑی بات ہے. دو بڑے صوفیوں کا اس ہندوستان اور پاکستان پر, بنگلہ دیش پر بہت زیادہ احسان ہے. دو بڑے صوفیوں کا, ایک حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام صحیح معنوں میں داخل ہوا ہے. 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. 90 لاکھ لوگ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس دور کی بات ہے. اور یہ اغیار کی باتیں, اغیار یہ کہہ رہے ہیں 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. اس مغربی پاکستان جو ہمارا پاکستان ہے اس میں چپے چپے پہ ان کی ماشاءاللہ نقل و حرکت رہی ہے. اپنے شیخ حضرت ہارون رحمت اللہ علیہ کے ذریعے, عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ, عجیب بات یہ, عجیب اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ کو صلاحیت دی ہوتی ہے. یہ خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ہمیں اپنے اکابر کے مطلب ظاہر وہ جو ہسٹری ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مطلب اثاثہ ہے. اگر ہم اپنے اکابر کے بارے میں نہیں جانتے تو بہت ساری چیزوں کو ہم ظاہر چھوڑ دیں گے. حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ میں اتنی صلاحیت تھی, جب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر حضرت نے ان کو خلافت دے دی. 24 گھنٹے کے اندر اندر. پھر اس کے بعد باوفا اتنے تھے, دیکھو صلاحیت اتنی تھی, باوفا اتنے تھے کہ 20 سال حضرت سے جدا نہیں ہوئے, خلافت ملی ہے. آج کل تو جس کو خلافت مل جاتی ہے بس السلام علیکم, تو بڑا آدمی ہو گیا. نہیں, ایسی بات نہیں تھی. 20 سال حضرت کے ساتھ رہے, حضرت کے سامان اٹھاتے رہے, حضرت کے ساتھ, حضرت سیاح تھے. مطلب وہ اپنے خانقاہ کو یہ سی نہیں تھی کہ بس جہاں تھے وہیں تھے, نہیں, سیاح مختلف جگہوں پہ جاتے تھے. تو 20 سال حضرت کے ساتھ رہے, 20 سال کے بعد حضرت نے رخصت فرمایا, بس اب جاؤ, اب خود کام کرو. حج پہ گئے, وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے, وہاں سے تشکیل ہوئی ہندوستان کی. جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پر وہ بڑے واقعات تھے, اس تفصیلات کا ذکر یہاں شاید مناسب نہیں ہوگا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن یہاں حضرت کے ذریعے سے 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے. وہ اسلام کی داغ بیل صحیح معنوں میں مرکزی ہندوستان میں رکھی گئی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے پہلے, لیکن وہ صرف سندھ کے تحت, ملتان کی حد تک. اندرونی ہندوستان میں پھر کون گئے؟ حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں, ایک تو یہ بزرگ اور دوسرے بزرگ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, جب مسلمانوں پہ کڑا وقت آ گیا اکبر کی وجہ سے, بڑے علماء شہید ہو گئے اور کچھ کو جلا وطن کر دیا اور کچھ چپ رہنے پر مجبور ہو گئے. اس وقت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے, تو بالکل اکبر کے پاس ہی اپنے جھونپڑے میں انہوں نے سلسلہ شروع کر لیا، اور اس حد تک اللہ پاک نے ان کو کامیابی عطا فرمائی مسلسل محنت کرنے کی وجہ سے. اکبر کے نصف سے زیادہ درباری یا حضرت کے مرید ہو گئے یا حضرت کے معتقد ہو گئے. اب اکبر ان کو اپنا سمجھتا تھا لیکن اکبر کے نہیں تھے. ان میں ان کا جو بڑا رئیس تھا ابراہیم خان خانہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے. تو بہرحال یہ کہ اس وقت بھی مقابلہ کیا سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور وزیر لفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن جس وقت اکبر چلا گیا اس کے بعد جہانگیر جو تھا یہ اس کی باری نہیں تھی، خرم کی. لیکن خرم میں وہ اسلام کی طرف اتنی آمادگی نہیں تھی، وہ ذرا باپ کے نقش قدم پہ تھا. تو اکبر کے ان درباریوں کی وجہ سے جہانگیر کو آگے لائے گی، پہلی کامیابی تھی جہانگیر آ گیا. اس کے بعد پھر جہانگیر کے کان لوگوں نے بڑھنے شروع کیے، نتیجتاً حضرت کو انہوں نے قید کر دیا. لیکن جب حضرت کو قید کر لیا تو محبت خان کی مسجد تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، پشاور میں مسجد محبت خان، یہ بہت بڑے جرنیل تھے جہانگیر کے لشکر میں، اس نے بغاوت کر دی، مرید تھے حضرت کے، بغاوت کر دی. جتنے بھی جرنیل ان کے سرگوبی کے لیے جاتے ان کو گرفتار کر لیتے. اب بادشاہ ڈر گئے کہ تو میری مصیبت پڑ گئی، مطلب جا رہے تو میرے بادشاہت خطرے میں ہو گئی، ان کے ساتھ کچھ روابط. خیر وہ تیار نہیں ہوتے تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت سے بات کر لیں، حضرت تو ان کی قید میں تھی، ان سے بات کرنا. حضرت نے ان کو خط لکھا محمد خان کو کہ ہم حکومت نہیں کرنا چاہتے ہیں، حکومت نہیں لو یہ لوگ کرے لیکن شریعت کے مطابق کرے، آپ ان کو باعزت طریقے سے رہا کر جو لوگ آپ نے پکڑے. اور انہوں نے سب کو باعزت طریقے سے ضائع کیا، اس سے حضرت کی داغ جو ہے نا وہ جہانگیر کے اوپر پڑ گئی. اوپر جہانگیر ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتا اور پھر حضرت کے ذریعے سے وہ دینی احکام جاری ہوتے گئے، حتیٰ کہ شاہ جہان کا دور آ گیا، شاہ جہان باقاعدہ حضرت کا مرید ہو گیا. ہاں جی، اور اس کا بیٹا اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے کا ماشاءاللہ بہت بڑا ساتھی بنا. اور وہ تخت جس پر بیٹھ کر اکبر کہتا تھا وہ کہا کو صفا کہتا تھا، اس پر بیٹھ کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ اپنے ساتھ علماء کرام کو بٹھایا اور فتح عالمگیری لکھوائی. اتنا فرق ہوا، یہ چار پشتوں میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دو بزرگوں کی برکت سے بہت فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کو، ہندوستان اور پاکستان پر بڑے احسان ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ اکبر کے اوپر جو صحابہ کے مخالفین تھے ان کا اثر تھا، مبارک اور فیض جس کو کہتے ہیں وہ دوسرے حضرات جو تھے، تو یہ فیضی وغیرہ، تو ان لوگوں نے بہت کام خراب کیا تھا، اکبر کے شاید خراب کر دیے تھے. اس وجہ سے حضرت ساری عمر صحابہ کے مخالفین کے خلاف لڑتے رہے. لیکن دیکھ لو، آل حق کی بات سنو، آل حق کی بات، باوجود اس کے کیا صحابہ کرام کے مخالفین کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن صاف صاف فرما دیا، صاف صاف فرما دیا کہ علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے سے جو باطنی نسبت کی تقسیم ہوتی ہے، وہ چاہے غوث ہو چاہے قطب ہو چاہے اوتاد ہو، سب حضرت کے اور حضرت کے خاندان کے ذریعے سے ہوتی ہے. جتنے بھی امام جیسے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح سے امام جو ہے نا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، سب امام جن کو دوسرے لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں وہ ہمارے امام، ان سب کا ذکر کر کے فرمایا ان سے ہوتے ہوئے یہ سب چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتج ہو گئے، اور ان کے ذریعے سے پھر یہ تقسیم شروع ہو گیا. اب ذرا غور فرمائیے ہمارے لیے، اہل سنت والجماعت کے لیے کیا خوبصورت نقشہ ہے. ہم لوگ صحابہ کرام کے حق میں بھی ہے، آل بیت کے حق میں بھی ہے، امہات المومنین کے حق میں بھی ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں، سب کے اونچے مقاموں کو مانتے ہیں اور ان کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. جو ان میں سے کسی کے بھی خلاف, ان کے ساتھ ہم نہیں. ہمارا کام اعتدال والا ہے, یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ میں آپ کو بہت عجیب بات سناؤں. ایک عالم ہے پنڈی میں, عاشورہ کے دن مجھے ٹیلی فون کیا, شاہ صاحب اس دن میں کیا کروں؟ میں نے کہا 313 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اسالے ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو. خیر بات اس نے سن لی, میں سرگودا جا رہا تھا راستے میں, تھا جو واپسی ہو گئی اس سے میرے ملاقات ہو, کہتے شاہ صاحب کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے جیسے میں نے اسالے ثواب کیا میرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سینہ کھل گیا, وہ جو مسئلہ تھا اس میں وہ ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا مسئلہ تھا؟ کہتے ہم نے تو یزید زندہ باد کے نعرے لگائے تھے. بات سمجھ, یہ پنڈی کی بات بتا رہا ہوں, پنڈی کی بات بتا رہا ہوں, یزید زندہ باد کے نعرے. اسی وجہ سے میں باتیں کر رہا ہوں. کچھ ناقبت اندیش لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے. دیکھو بیات بات سنو, وہی عالم جو ہوتا نا جس سے میری بات ہو گئی اس کو الحمدللہ کلیئر تو ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے الحمدللہ شرح صدر ہو گیا اس کو, لیکن ایک ہوتا ہے علمی طور پر اطمینان, یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے یا تابعی ہے؟ کہتے صحابی ہے. میں نے کہا یزید صحابی ہے یا تابعی ہے؟ کہتے تابعی ہے. میں نے کہا تابعی اور صحابی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو کس کا ساتھ دو گے؟ صحابی کا. کہتے ہو میں نے تو خیال ہی نہیں تھا اس کا, مجھے تو اس میں خیال ہی نہیں تھا اس کا. ہماری اتنی موٹی بات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور بڑے عالم بنتے ہیں, بڑے فلاسفر بنتے ہیں, وہ جو صحابی اور تابعی میں فرق نہیں کر سکتا وہ کون سا عالم ہے؟ ان چیزوں کو جاننا چاہیے. تابعی کا ایک مقام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے نا کہ ان کے ہاتھ سے اگر کوئی قتل بھی ہو پھر بھی کچھ نہ کہو. یہ کس کے بارے میں؟ تابعی کے بارے میں کہا ہے, تابعی کے بارے میں کہا ہے. بے اقتدر تم احتیاط تم کس کے بارے میں فرمایا؟ تابعی کے بارے میں فرمایا ہے. تابعین کو اگر کچھ ملتا ہے صحابہ کے ذریعے سے ملتا ہے. اگر کوئی تابعی صحابی کے خلاف ہو جائے تو اس کی تابعیت بھی ختم ہو گئی ہے. بھائی مجھے بتاؤ, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, بیٹا ہے نا, بیٹا ہے, بیٹا ہونا بڑی بات ہوتی ہے. اس نے اللہ پاک سے ان کے لیے مانگا, اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ تیرا اہل میں سے نہیں ہے, اس کو اہلیت سے کاٹ دیا. اگر کوئی تابعی صحابی کے خلاف ہو گیا تو اس کی تابعیت بھی ختم ہو گئی. اس وجہ سے یزید کے بارے میں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے بنرول ٹاؤن کے, بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے, ان کی کتاب میرے پاس, اس نے سارے گزشتہ کتابوں کے حوالے دے دے کر ایک بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا بعض علماء کرام یزید کے بارے میں کہتے ہیں یزید لعنت اللہ علیہ, کہتے ہیں بعض لوگ اس کا برا مانتے ہیں. کہتے ہیں برا نہیں ماننا چاہیے, ٹھیک ہے نہ کہو, کیونکہ جو کہتے ہیں وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں, کسی وجہ سے کہتے ہیں, کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بتائی کہ جو جن میں ہو تو ان پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت. پانچ باتیں کون سی ہے؟ جس نے میرے خاندان کی حرمت کو اللہ خراب کیا, جس نے مدینہ منورہ کی حرمت کو خراب کیا, جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو خراب کیا, اور دو اور باتیں ہیں. یہ تینوں باتیں یزید میں نہیں تھی, تینوں باتیں یزید میں تھی. خاندان کی حرمت کو تو ظاہر ہے وہ سے اندر اتر, یہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ان کے ساتھ, ان کے جو لوگ زنگی جو تھے, تین دن تک وہ مباح تھا مدینہ منورہ, وہ بہت خطرناک ابھی بھی اگر آپ مسجد جینت البقیع چلے جائیں تو ایک وہاں پر ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے جو کہ ان شہیدوں کا ہے جو ان کے ہاتھ سے وہ صحابہ کے اولاد ہیں وہ ہیں. اور خانہ کعبہ پر باقاعدہ گولہ باری. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو باتیں ہوئی ہیں تو تین باتیں تو انہیں پائی گئی نا, لہذا ان کو جو لوگ اگر لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں, کوئی نہ کہے تو زبردستی نہیں ہے, بعض حضرات سکوت فرماتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن جو سکوت بھی فرماتے ہیں نا وہ بھی بات یہی کرتے ہیں, کہتے بات ایسی ہے. ہاں, ہم اس لیے سکوت کرتے ہیں کہ شیطان کے خلاف بھی بلا وجہ بولنے کی ضرورت نہیں, بلا وجہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, وہ اس وجہ سے سکوت فرماتے ہیں, یہ نہیں کہ عزیز کو حق پر سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ کیونکہ میں یہ باتیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سکوت فرماتے تھے, امام علی مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ لعنت اللہ علیہ کہتے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سکوت فرماتے, لیکن سکوت فرما دیں کہ ساتھ ساتھ یہ بات فرماتے ہیں کہ بات ویسی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو ذرا خیال رکھنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی مخالفت میں اپنے آپ کو غرق نہ کریں. اور یہ باتیں اب اس لیے بھی ضروری ہیں, اس وقت امت مسلمہ بہت انتشار میں, بہت زیادہ انتشار, سوشل میڈیا ایک شیطان کا ایک بہت بڑا ٹول بن گیا ہے, جس کے ذریعے سے شیطانی چیزیں ڈیزائن ہو کر باقاعدہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں, اور عموماً ہمارے جو سادہ لوح لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہیں سادہ لوح, جانتے نہیں ہیں, وہ جیسے کوئی کلپ آتا ہے یا کوئی فارورڈ چیز ہو جاتی ہے اس کو فوراً فارورڈ کر لیتے دوسروں کو بغیر تحقیق, حالانکہ اس پر حدیث شریف موجود ہے, اگر آپ کو کوئی کسی چیز کے بارے میں بتایا تو جب تک آپ نے اس پہ تحقیق نہ کی ہو کہ صحیح ہے غلط, اس کو دوسروں کو بتانا وہ جھوٹ میں آتا ہے, وہ جھوٹ میں آتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ نقصان اس بات سے ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے نا, مطلب یہ کہ اظہارے جھوٹ کو سچ میں چھپا دیتے ہیں, وہ اس طریقے سے جھوٹ ڈیزائن کر لیتے ہیں جس کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے, علماء کرام سمجھتے. مجھے خوب یاد ہے ریونڈ میں ہمارے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو یاد ہے مولانا مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں پر حضرت ہدایات دیا کرتے تھے اور کارگزاریاں سنتے, حضرت قبل کو نام تھا, وہ ایک دفعہ کارگزاری سن رہے تھے, اس میں بات فرمائی, بھائی بزرگوں دوستو, اگر آپ لوگ کہیں سے کسی کوئی بات سن لو نا کسی بیان میں, دوسری جگہ اس کو اس وقت تک بیان نہ کرنا جب تک علاقے کے علماء سے تحقیق نہ کروا لیا کرو تو وہ صحیح ہے یا غلط. پھر مثال دی, مثال کیسے دی, ہم نے اٹھایا ایک شخص کو, بھائی سناؤ گشت کے آداب سناؤ, اچھا کھڑا ہو گیا گشت کے آداب بیان کر, گشت کے آداب میں بیان کیا کہ گشت اتنا اونچا عمل ہے کہ اس کے پہلے قدم پہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کس سے سنا ہے, یہ مشہور بات ہے یا نہیں ہے, میرے سامنے بالکل عین گواہ ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے بات ہوئی ہے, کس سے سنا ہے؟ خدا کے بندے, سارے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں, کش سے بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جیسے لیلۃ القدر بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ باقی جیسے ابھی میں نے عرض کیا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گناہ, یہ سب جو ہے نا وہ گناہ ہے, تو گناہ صغیرہ ہیں, کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے, موٹی بات, اس کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر فرمایا اگر کوئی قتل کر کے ہمارے اساتذہ گش کر لو, کہہ دے بھائی میرا قتل معاف ہو گیا, پھر آپ کیا کرو گے؟ بھائی اس کی مثال دے دی کہ آپ نے کبھی بھی کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کے آگے نہیں پھیلانی, بہت اہم بات, بہت اہم بات. آج کل اس بات کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے, ہر شخص کے پاس موبائل ہے, اور موبائل پر تو یہ ہوتا ہی ہے، اور ہر ایک کو دنیا جہاں سے خبریں ملتی ہیں، اور یہ بھی شوق ہوتا ہے جذبہ رونما، جب جس کو کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو جو ظاہر کرتا ہے، تو اس وجہ سے آدمی کہتے ہیں جی میں بھی اچھے اچھے مطلب جو ہے نا وہ سینڈ کر دوں، لوگوں میرا بھی نام ہو جائے گا، تو اس میں پھر غلط باتیں بھی سینڈ کر لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، مطلب انہیں غلط باتیں سینڈ کی، میں نے کہا بھائی تحقیق کر لو کدھر ہے، پتہ چلتا کہ بھائی تو کوئی بنیاد نہیں تھا، میں نے کہا بھائی آپ خود ہی تحقیق کر لیں، جس سے بھی پوچھ لو پوچھ لیں۔ اس وقت تو بہت ضروری ہے، دجل اور فریب کا توڑ صرف تحقیق کرتے، دجل اور فریب، وہ دجال جو آئے گا اس کے پاس یہی ٹول ہوگا، دجال جو ہے وہ دجل و فریب کا ماہر ہوگا۔ اور اس وقت میرے خیال میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے میں، لیکن میرے خیال میں دجل و فریب کھل کے سامنے آ گیا ہے، کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ ایسی بات جو جھوٹ، بالکل کھلے آنکھوں سے جھوٹ ہوگا اور آپ کو اس طرح بتائیں گے، آپ کو اس پر یقین آ جائے گا، بالکل اس وقت تو یہ صورتحال ہے۔ یہ دجال جو ہوگا یہ ان کا سب سے بڑا ہوگا، ان کے پاس میڈیا بھی ہوگا، ان کے پاس عورتیں ہوں گی، ان کے پاس کانے ہوں گے، ان کے پاس اچھے لباس ہوں گے، ان کے پاس کیا کیا نہیں ہوگا، ان کے پاس آپ کا کنٹرول بھی ہوگا۔ یاد رکھیے یہ بجلی کے تار جو ہوتے ہیں نا ہائی وولٹیج والے، اگر ایک خاص ڈسٹنس اس تک اگر آپ گئے نا اس کے پاس، پھر آپ اسے نہیں جا سکتے، پھر کہیں آئیے پھر آپ چاہے بھی تو نہیں، بس اس سے پہلے پہلے واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہی بات ہے کہ یہ جو دجال ہوگا ایک خاص زون میں کوئی آ گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا، اس وجہ سے مقابلے کے لیے نہیں فرمایا، دجال کے مقابلے کے لیے نہیں فرمایا، دجال سے بھاگنے کا ہے۔ ہمارے جس وقت ہم پڑھ رہے تھے یہ نیوکلیئر انجینئرنگ، ہمارے ٹیچر تھے ریئیکٹر انالیسس ہمیں پڑھاتے، اس نے سوال کیا اسٹوڈنٹ سے بھائی اگر 100 کیوری کا سورس ہے تو آپ کیا کرے ہوں گے ریڈیشن، تو ہم نے اپنے اپنے طور پہ بتا دیا کہ شیلڈنگ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جس وقت ہم خاموش ہے کہتے جینٹلمین یو ول رن اوے فرام دیئر، آپ مطلب کہتے ہیں آپ لوگ اس سے دوڑیں گے، شیلڈنگ ویلڈنگ وہاں کام نہیں آتی، جتنا دیر میں آپ شیلڈنگ کریں گے اس کا آپ کا کام ہو چکا ہوگا۔ دجال کی بھی یہی صورت حال کہ دجال کے ساتھ مقابلے کا نہیں فرمایا، بھاگنا ہے، دور ہو جانا ہے، دور ہو جانا ہے، اور اس سے پہلے اپنے لیے صادقین کے محفل کا بندوبست ہوگا، قولوا مع الصادقین، صادقین کا، اس وقت صادقین کا ٹولہ جو ہوگا نا وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا، اس وقت دجال بھی بالکل کلیئر ہوگا، ماتھے پہ کافر لگا ہوگا، اس کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ اور امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ بھی بالکل کھلا ہوگا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ ظہور ہو جائے ان کی، بے شک برف کی سلو کے اوپر پسل کر بھی اگر آپ جا سکتے ہو نا تو وہاں جا کر ان کے ساتھ ملنا ضرور، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا۔ یہ تھا اہم کام ہو گیا، یہ جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہجرت ضروری تھی، جو ہجرت نہیں کیا تو ان کا معاملہ قرآن پاک میں ظاہر ان کے بارے میں آتا ہے، اس طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے وقت میں پھر ان کے پاس جانا ضروری ہوگا، کیونکہ بچت اسی میں ہوگی، اس لحاظ سے، اور چونکہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہوگا، حسنی حسینی سعید ہوگا۔ مجھے بتاؤ اگر کسی کو بغض ہوگا تعداد کے ساتھ یا اہل بیت کے ساتھ، ان کے پاس جائے گا؟ ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لحاظ سے یہ چیزیں ابھی کلیئر کرنی چاہیے، ہمیں کلیئر کرنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی ان تین گروہوں میں سے کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھنا، ان تین گروہوں میں صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، امہات المومنین کے ساتھ، بہت اہم بات۔ میں عرض کر رہا کہ اس وقت جو دجل و فریب چل رہا ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ ایک اس کا علم ہی توڑے, وہ علماء کر رہے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ, اس وقت ایسے علماء پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ جو ان کا پروجیکٹ یہی ہوگا. لیکن ایک اس کا روحانیت توڑے. علم یہاں کام کرتا ہے اور روحانیت یہاں کام کرتا ہے, اور جب دل و دماغ آپس میں مل جاتے ہیں پھر کام ہو جاتا ہے. صرف دماغ یہ کافی نہیں ہوتا, صرف یہ دماغ کافی نہیں ہوتا, بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں. جیسے شوگر کا مریض ہے, کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ شوگر میٹھا کھانا نقصان دے؟ اچھی طرح پتہ ہوتا ہے, اور عمر بھی ان کی ماشاءاللہ ایسی ہوتی ہے جو سمجھداری کی عمر ہوتی ہے, باقی لوگوں کو عقل سکھانے والی ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن وہ جب میٹھا سامنے آ جاتا ہے ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے دماغ تو کام کر رہا ہے, دل میں گڑبڑ. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس وقت جب دل و دماغ اکٹھے ہو کر ایک چیز پہ متفق ہو جائیں پھر کام بن جاتا ہے, وہ نفس پر قابو ہو جائے, نفس پر قابو آ جائے تو روحانیت. اب روحانیت کے لیے میں آپ سے عرض کروں کیا کرنا چاہیے, اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں, آگے بھی اس کو پھیلائیں, ضروری ہے. ایک درود شریف کی کثرت. ماشاءاللہ آپ حضرات جانتے ہیں قرآن پاک میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک کے بارے میں اللہ نے جس انداز میں حکم دیا ہے کسی اور چیز کے بارے میں ایسا حکم نہیں دیا. اللہ بھی کر رہا ہے, فرشتے بھی کر رہے ہیں, یہ کوئی بہت ہی اسپیشل بات ہے, اس لیے معمولی بات نہیں ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. اچھا, اب تو درود پاک میں ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یہ کم سے کم ہے, 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں آدمی. لعنت کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں آدمی. تو جو رحمت کا سلسلہ ہے وہ جو ہے نا, وہ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے تاکہ اللہ پاک کی رحمت ہم پر آئے, روحانیت ہمارے دلوں میں آ جائے, اللہ پاک قرب ہمیں نصیب ہو جائے, اور پھر سبحان اللہ ہمارا کام بن جائے. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے. استغفار کی کثرت, استغفار کی کثرت, بہت زیادہ استغفار کرنا, بہت زیادہ استغفار کرنا, بہت زیادہ استغفار کرنا. اس وقت استغفار بہت ضروری ہے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, ان گناہوں سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کثرت کے استغفار کر لیں. وہ جب ہم بہت زیادہ استغفار کریں گے نیت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی شر سے بچا دیں گے. اور کہتے ہیں جو استغفار ہے یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ پاک کے دوری سے بچ جاتا ہے, کیونکہ جو گناہ ہو چکے وہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. تو بہرحال استغفار کیا, تو دو کام ضروری کرنا چاہیے. کیا ہے؟ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور استغفار کثرت کے ساتھ کرنا. وہ تیسرا کام یہ ہے, کونوا مع الصادقین, جہاں بھی جاؤ تو صادقین کے ساتھ رہو, جہاں بھی جاؤ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. دیکھو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ پاک نے ہماری زبان سے کون سی دعائیں نکلوائی؟ اے اللہ میں سیدھا راستہ ہدایت فرما دے, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو چکا ہے, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غصہ ہے, نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو چکے ہیں. اب دیکھے کن پہ انعام ہو چکا ہے, وہ قرآن پاک بتاتا ہے, وہ انبیاء ہے, صدیقین, شہداء اور صالحین ہیں. انبیاء کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے, صادقین بہت توڑے ہوتے ہیں, شہدا اس دنیا سے چلے جا چکے ہوتے ہیں جس وقت شہید ہو جاتے ہیں, باقی کون رہ گئے؟ صالحین. اس لیے صالحین, حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں فتویٰ دیتا ہوں, میں فتویٰ دے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, میں فتویٰ دیتا ہوں اس وقت صحبت صالحین فرض عین, کیونکہ اس سے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا. اس وجہ سے صحبت صالحین کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں بھی جاؤ, کراچی جاؤ وہاں تلاش کرو, لاہور جاؤ وہاں تلاش کرو, امریکہ جاؤ وہاں تلاش کرو. اور یاد رکھو اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہے, وہ جن اعلیٰ عند ظن عبدی بھی, ہاں میں بندے کی گمان کے ساتھ ہوں, تو جس کا گمان اللہ کے ساتھ یہ ہو کہ مجھے اللہ پاک نصیب فرمائیں گے, اس کو امریکہ میں بھی دیں گے, اس کو ماسکو میں بھی دیں گے. یہ میرا کم از کم الحمد للہ تجربہ کا لفظ رکھیں, گستاخی ہے لیکن میں نے دیکھا ہے. اللہ پاک مدد فرماتے ہیں, اللہ مدد فرماتے ہیں, آپ کو پہنچا دیں گے وہاں پر, بہترین لوگوں کے پاس پہنچا دیں گے. آپ نیت تو کریں نا, جہاں بھی جائیں ہم صادقین کے ساتھ ہونے کی نیت کر لیں, درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں, استغفار کثرت کے ساتھ کریں. اور میں نے کہا کہ عقیدہ کے لحاظ سے یہ باتیں جو میں نے عرض کی ان کو یاد رکھے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام المرسلین.